تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر شرعی سوالات ہمارے اسلامی بھائیوں سے کال کی صورت میں بھی حاصل کرتے ہیں، کچھ ہمارے پاس ریٹن سوالات ہوتے ہیں، اور دارالافتاء سے الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ آج بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جس اہم موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ موضوع ہے عشر کے احکام۔ یہ نام، یہ عشر کس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے شہری علاقے والوں کے لیے تو شاید بہت نئی چیز ہوگی، مگر ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری کثیر آبادی زمینداری اور کسان اور اس طرح کی فصل کے معاملات سے ان کا تعلق رہتا ہے، اور عشر یہ زمین کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، شرعی حکم ہے۔ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، یہ تو جب سلسلہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلے ویڈیو سوال کی طرف چلیں، کھیتوں کی طرف چلیں اور جا کر دیکھیں کہ زمیندار اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، اپنے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنیں گے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن کتنی ہولناکیوں کا دن ہے، اور اس دن آسانی سے نجات وہ پا جائے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ اپنی عادت بنائیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت، ذوق و شوق کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج ہم نے کچھ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تبدیل کیا ہے، آج ہم چلتے ہیں ویڈیو سوال کی طرف۔ پہلے ویڈیو سوال کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح زمیندار اسلامی بھائی ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں ابھی یہاں پر زمینداروں کے قافلے میں آیا ہوں، ہم بھی اللہ کے کرم فضل سے زمیندار ہیں۔ میرا دارالافتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا معنی ہے، تو ہمیں تفصیلی بتایا جائے کہ عشر کیا چیز ہے۔ جزاک اللہ۔
ماشاءاللہ، یہ مدنی قافلے میں بھی سفر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں علم ہوا کہ زمیندار اسلام بھائی بھی قافلے میں سفر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مدنی قافلہ ہم سب کے لیے ہے۔ حضور، بڑا بیسک سوال ہے اور ہمارے سلسلے کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے، عشر کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے تو چلے عربی کی کتابوں میں کبھی پڑھا عشرہ کہتے ہیں دس کو، تو یہ عشرہ اور عشر کیا، اسی سے کچھ نکلا ہے؟ کچھ تفصیلی ہمیں اس کے احکام بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عشر بھی عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دسواں حصہ، جس طرح اشارہ کے معنی تو دس ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
اب دسواں حصہ بہت واضح ہے کہ دس کا دسواں حصہ ایک ہے،
ٹھیک ہے۔
اس طرح سو کا دسواں حصہ دس ہے، تو اس طرح دسویں حصے کے لیے عربی میں عشر کا لفظ ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ عشر کسے کہتے ہیں، تو سلسلہ ہی عشر کے بارے میں،
جی جی،
تو اس میں بنیادی معلومات یہ ہے کہ عشر زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، زراعت اور پھل، اناج ہوں یا سبزیاں ہوں یا باغات میں لگنے والے پھل ہوں یا میوہ جات ہوں، یہ بعض شرائط کے ساتھ جو مخصوص زمین ہوتی ہے عشری کہلاتی ہے، اور ہمارے یہاں کی ساری زمینیں عشری ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بتایا اور یہ فرمایا، تحقیق فرمائی کہ ہندوستان کی ساری زمینیں عشری ہیں، ان کو خراجی نہ سمجھا جائے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ عشری کا نظام ہے، سدو شریعہ نے بھی اس عبارت کو برقرار رکھا اور اپنی زمینوں کو ہم عشری ہی سمجھیں گے، اس لیے معروف بھی عشر ہے اور مسائل بھی ہم عشری کے بیان کریں گے۔ اگرچہ زمین کی پیداوار سے بعض اوقات بعض صورتوں میں خراج بھی وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کی صورت ہمارے یہاں عموماً پائی نہیں جاتی۔ تو عشر کہتے ہیں، یعنی زمین کی جو پیداوار مقصود ہوتی ہے زمین کے منافع سے، جو مقصود ہوتے ہیں زمین کی پیداوار، مثلا سبزیاں ہیں، اناج ہیں، یا باغات میں لگنے والے پھل ہیں یا میوہ جات ہیں، ان کے اندر اکثر جو ہے وہ عشر دینا ہوتا ہے، یا بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ. تو یا تو عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا. اسی لحاظ سے زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مخصوص حصہ شریف فقیر کو مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا، کوئی شرائط ہیں، اس کے مصارف بھی زکوٰۃ والے ہیں. تو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں.
یعنی عشر بعض صورتوں میں نصف ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مزید انشاءاللہ آپ سے تفصیل لیں. کہ خراج کی آپ نے بات کی، تو خراج کس کو کہتے ہیں؟
خراج کی عموماً ہمارے یہاں ضرورت تو پڑتی نہیں، لیکن یہ کہ خراجی زمینیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے،
اور پیداوار کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس زمین سے پیدا ہوئی ہے، اناج ہے یا سبزیاں ہیں یا باغات میں لگنے والے پھل ہیں یا میوہ جات ہیں.
صحیح ہے.
تو زمین دو طرح کی ہوتی ہے، بلکہ تین طرح کی، یا تو عشری ہوگی یا خراجی ہوگی.
صحیح.
یا نہ عشری ہوگی نہ خراجی ہوگی.
ٹھیک ہے،
تو اس کی اپنی مختلف صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے،
تو کیسے خراجی بنتی ہے اور اس کی تفصیل کتب فقہ میں مفصل موجود ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، نہ اس کو یاد کرنے سے کوئی مفید کوئی فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے،
اس لیے اس کی تفصیل میں تو ابھی میں نہیں جاؤں گا.
صحیح.
لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات خراج جو ہے وہ موظف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اور بعض اوقات خراج جو ہے وہ مقاسمہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار پر جو زمینیں ان کو دی گئی تھیں، تو اس صورت میں ان پر خراج مقرر فرمایا.
ٹھیک ہے،
تو جو ایسا خراج ہو یعنی اس پیداوار کا فیصدی حصہ بھی متعین کر لیا جائے.
ٹھیک ہے،
یعنی 5%، 10%، 20%، 25%، جو مقرر کیا گیا تو وہ خراج ان سے لیا جائے گا. عموماً ایسی صورت کفار کے ساتھ پیش آتی ہے جو اسلامی سلطنت میں سلطان اسلام کے ماتحت جو ہے وہ اسلامی قوانین کی فرما برداری کے تحت جو ہے وہ گزارتے ہیں اور ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں.
صحیح.
اسی طرح بعض صورتوں میں خراج موظف ہوتا ہے.
ٹھیک،
وہ یہ کہ اس میں پیداوار کا جو ہے ایک فیصد مخصوص حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن جو طے ہو جائے.
ٹھیک،
مثلا پورے سال کے اندر آپ کی جو پیداوار ہوگی اس پر اتنے آپ نے پیمانے کے اعتبار سے، اتنے جریب یا اتنا جو بھی پیمانہ اس دور میں ہوتا تھا یا اب جو ہوگا وہ مقرر کر دیا جائے، جو سلطان اسلام مقرر کرے گا وہ دیا جائے.
ٹھیک،
اس میں یہ بھی فقہ نے لکھا ہے کہ جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن زمینوں پر جو کفار کے پاس تھیں اور بعض صورتوں میں جو خراجی زمین تھی اس پر جو خراج مقرر کر دیا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے،
تو جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا وہی دینا ہوگا. ہاں، جن زمینوں میں آپ کی طرف سے کوئی نس نہیں آئی اور آپ نے کچھ مقرر نہیں کیا، تو اس کے اندر پھر اختیار ہوتا ہے سلطان کو کہ یا تو خراج مقاسمہ لے لے، یعنی فیصد کے اعتبار سے کوئی حصہ طے کر لے، یا پھر جو ہے وہ خراج موظف یا خراج وظیفہ
ایز پر کنڈیشن لے لے. لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بڑے طویل بحث بھی ہے اور یہاں پر اس کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس جو زمینیں ہیں وہ ساری عشری زمینیں ہیں، اور عشر کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سنا. ایک اور ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی جو زمینوں کا اور فصلوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال دارالفتاء میں یہ ہے کہ عشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جزاک اللہ خیر.
عشر کی تو تعریف بیان ہو گئی، عشر دینے کی فضیلت کیا ہے حضور اس بارے میں؟
دیکھیں، عشر جو ہے علیحدہ سے تو یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے.
ٹھیک،
اور زکوٰۃ مختلف اموال پر دی جاتی ہے، مثلا سونے پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاندی پر بھی، اس کا مخصوص نصاب ہے، مخصوص شرائط ہے. اس طرح بعض اوقات جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی اپنی شرائط کے ساتھ، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اسی طرح زمین کی پیداوار جو مخصوص ہو اور مخصوص زمین ہو اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں.
صحیح ہے،
تو اس کھیتی میں یا باغ سے ملنے والے پھل، اناج، سبزیاں، میوہ جات اور پھلوں پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہہ دیا جاتا ہے.
صحیح،
تو جو فضائل زکوٰۃ دینے کے ہیں وہ عشر دینے کی بھی ہیں.
ٹھیک،
جس طرح زکوٰۃ فرض ہے سونا چاندی پر شرائط کے ساتھ، اسی طرح زمین کی پیداوار پر شرائط کے ساتھ وہ بھی زکوٰۃ فرض ہے.
ٹھیک ہے،
تو زکوٰۃ کے فضائل تو بہت بے شمار ہیں، صدقات واجبہ کا اور زکوٰۃ کے فضائل پر قرآن و حدیث میں جو ہے کئی آیتیں اور کئی احادیث مبارکہ ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں زکوٰۃ کے بیان سے پہلے انہیں جمع کر دیا ہے، ہر ہر باب سے پہلے اس باب سے متعلق مسائل کے حوالے سے جو بنیادی آیتیں ہیں فضائل اور احکام کے اعتبار سے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ، وہ آپ نے ہر ہر باب سے پہلے ذکر کی ہیں. مشہور و معروف حدیث اور مشہور و معروف آیتیں بار بار سنی ہوں گی. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں جہاں مسلمان متقی مومن متقی کے اوصاف بیان ہوئے اس میں ایک یہ بھی آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ يُنفِقُونَ.
صحیح،
اور ابتدائی آیت ہے الف لام میم سے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. تو مسلمان متقی جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ ہدایت یافتہ، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان میں ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں.
صحیح،
اور جمہور مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ صدقہ واجبہ ہے جو ضروری ہے، اور صدقہ نافلہ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو یہ فضیلت. دوسرا یہ کہ ایسے متقی مسلمانوں کے بارے میں آخری مزدہ کیا سنایا گیا؟ کہ جو متقی پرہیزگار مسلمان ہوں گے، جن کے یہ اوصاف ہوں گے، جن میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو آخر میں ان کو مزدہ سنایا گیا اور بشارت دی گئی، اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون، کہ وہ اپنے رب کے پاس سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے. تو ایک مسلمان کی ساری زندگی کا مقصود کیا ہے؟ ہدایت کا حصول. سورہ فاتحہ میں بار بار ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت مل چکی ہے، مسلمان ہیں ہی ہدایت پر، لیکن ہدایت کے درجات تو ہیں. اسی طرح ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا تو کی جائے گی. جب بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں اور کفر کی نوبت نہ آ جائے، گمراہی کے اندر نہ جا پڑیں، بلکہ کفر اور گمراہی سے بھی بچیں. اسی طرح جو آگے کی ہدایتوں کے درجات ہیں متقی کی درجات کے اعتبار سے، وہ بھی ہم حاصل کریں. تو بہرحال یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جو اوصاف متقیوں کے ہیں، ان میں سے متقی کی ایک واضح صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور یہاں خرچ سے مراد کیا ہے؟ کہ جب فرض کر دیا جائے گا صدقات واجبہ، تو صدقہ واجبہ دینے میں تامل نہیں کرے گا، اس میں زیادہ ڈھیل نہیں کرے گا، بلکہ جیسے ہی اس کو وسعت ہوگی اور جیسے ہی وہ اس پر فرض لاگو ہوگا، تو اس کو ادائیگی کے اندر تاخیر نہیں کرے گا.
ماشاءاللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اس کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عشر واجب ہو جائے اور ادا نہ کیا جائے. امید ہے ہمارے زمیندار اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا، اور کتنی پیاری بشارت سنائی ہمارے مفتی صاحب نے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ کی راہ میں جب بھی ہمارے پاس چاہے مال ہو، اسباب ہوں، دیگر چیزیں ہوں یا فصلیں ہوں، جو بھی شریعت ہم پر اس پر حکم لاگو ہو، ہمیں وہ زکوٰۃ، وہ عشر ضرور ادا کرنا چاہیے. آئیے ایک اور ویڈیو سوال دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام حافظ احسان اتاری ہے، ابھی میں زمینداری کے قافلوں میں سفر کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کس زمین پر عشر واجب ہوتی ہے؟
جس طرح آپ نے ایک جملہ شروع میں سٹارٹ میں فرمایا تھا نا کہ کچھ کا پورا عشر ہے اور کچھ کا نصف عشر ہے، تو یہ کیسے پتا چلے کہ جو ہمارے پاس زمین ہے یا ہماری فصلیں ہیں اس کو پورا عشر دیں گے یا نصف عشر دیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ اگر وہ برساتی پانی، بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے اور فصل اگتی ہے، تو اس کے اندر عشر ہے دسواں حصہ. یوں ہی جو ہے دریا، نہریں، ندی، نالے جو ہوتے ہیں، ان کے پانی سے زمین سیراب ہوگی، اس میں بھی عشر دینا ہوگا.
ٹھیک ہے.
چرسے اور ڈول سے، کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، وہ پرانا دور تھا، چرسا ڈول ہوتا تھا، یا بعض جانوروں کے ذریعے سے گھما گھما کر وہ چلتا رہتا تھا، اس سے پانی نکلتا تھا، اس صورت میں نصف عشر تھا.
ٹھیک ہے.
اب جو ہے جدید صورت آ گئی ہے، عام طور پر ٹیوب ویلیں سے جو ہے وہ پانی لیا جاتا ہے، جہاں پانی کی قلت ہے اور نہری پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں ٹیوب ویل کے اندر چونکہ وہ بھی کھینچنے کا نظام ہے اور کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے ڈول اور رسا تھا، اب وہ الیکٹرک مشینوں کے ذریعے وہ بہت زیادہ پریشر سے پانی کھینچا جاتا ہے. اس ٹیوب ویل کے پانی سے جو زمینیں سیراب ہوں گی، اس میں بھی نصف عشر ہوگا، یعنی بیسواں حصہ.
ٹھیک ہے.
اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ نہری پانی ہے، شاید ان کا سوال اس جانب بھی ہوگا، نہری پانی ملتا ہے اور دریا کا اور نہروں کا پانی ہوتا ہے مباح الاستعمال، جو بھی لے گا بھرے گا وہ قبضہ کرے گا، اس کا مالک ہو جائے گا. تو اسی طرح کھیتوں میں لگانے کے لیے باریاں مقرر ہوتی ہیں، ہر کھیت والے کو ایک مخصوص وقت میں، مخصوص دن پہ، دو چار دن بعد، پانچ دن بعد اس کی باری آتی ہے کہ وہ اپنے کھیت میں پانی وہاں سے لے سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ اس کے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے محکمہ جات بھی ہوتے ہیں اپنے. تو وہاں پر جو پانی لیا جاتا ہے وہ بھی ہے جو ہے وہ دریا کا پانی، اور مل رہا ہے لیکن اپنی باری پر، تو اس میں بھی ظاہر تو یہی ہے کہ وہاں پر عشر دینا ہوگا. لیکن اس میں ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے،
بعض اوقات اس کے پیسے ہوتے ہیں،
مال گزاری ہے، کچھ طرح کا ٹیکس جو بھی ہوتا ہے وہ املاک پر جو گورنمنٹ لگا دیتی ہے، کھیت والوں پر یہ پانی لینے پر بھی کوئی ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ جو نہری یا دریا کے پانی کے اوپر جو دینے کے بعد وہ ٹیکس لیتی ہے، یہ اس پانی کی قیمت ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ محل غور بھی ہے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ پانی کی قیمت نہیں.
ٹھیک ہے.
بحر شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کا مملوک پانی جو ہوگا، جو کسی شخص کی ملکیت میں ہے، وہ پانی اس سے خرید کر اگر کھیت کو سیراب کیا ہے تو اس میں نصف عشر ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس قید سے یہ واضح ہوا کہ دریا اور نہروں کا پانی کسی کا مملوک نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
وہ تو گورنمنٹ کی زمین ہے، اور اس کے اوپر یعنی جو اس طرح کی زمینیں ہوتی ہیں ایک اسلامی سلطنت میں یا کسی بھی جگہ پر، تو وہ پانی مباح الاستعمال ہوتا ہے، جو بھرے گا وہ مالک ہو جائے گا. تب وہ پانی، اس پانی سے جب زمینوں کا سیراب کیا گیا تو قاعدے اور قوانین کے مطابق اس میں عشر ہونا چاہیے، اور جو پیسے بھرے جا رہے ہیں وہ بطور ٹیکس ہیں.
ٹھیک
ہے. اور گورنمنٹ اپنے اپنے قوانین کے لحاظ سے ضرورت کے تحت کبھی ٹیکس لگا بھی سکتی ہے، تو وہ دینا یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ پانی جو ہے وہ جو ہے وہ اسے نصف عشر دیا جائے گا, اور نہ یہ وہ ہے کہ جو خریدا گیا پانی ہے کہ وہ پیسے ٹیکس کی صورت میں دیے جا رہے ہیں, وہ اس پانی کی قیمت نہیں اور وہ پانی کسی کا مملوک نہیں.
اب اس کو تھوڑا سا مزید ڈیفائن یوں کر دیتے ہیں کہ عشر جو ہے وہ آپ نے جس طرح کہا, میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں جہاں میری غلطی ہو اصلاح فرما دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسان ہو جائے, کہ اگر بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے
جی
اگر پانی اس پانی سے اگر فصل وغیرہ اگائی جاتی ہے تو اس پر دسواں حصہ ون ٹینتھ جو بھی آپ کی فصل ہوئی ہے اس کا دسواں حصہ, جو 100 میں سے 10 آپ نے سمجھ لیں کہ وہ الگ کر کے
جی
وہ عشر دینا ہے. لیکن اگر ٹیوب ویل کے ذریعے جس میں آپ کا خرچ ہوا ہے, آپ نے موٹر لگائی ہے اور پانی سے پانی
جس میں مشقت ہے, یہاں پر بھی اعتبار مشقت
مشقت
طرح ڈول اور رسی ہے, ڈول رسی تو ایک ہی بار خرید لیے, کنویں کے اوپر بندھا ہوا ہوتا ہے, اس طرح جہاں ابھی بھی بلوچستان وغیرہ
باہر نکالنا پڑے گا
تو اس کے اندر جو کہ مشقت ہو رہی ہے, تو اس مشقت کا شریعت نے لحاظ کیا اور یہ منصوص ہے حدیث شریف میں کہ ڈول اور رسی کے ذریعے سے جو مشقت ہوگی اور اس پانی سے زمین سیراب کریں گے تو اس میں نصف عشر دینا ہے. تو ٹیوب ویل لگانے میں بھی ایک طرح کی مشقت تو ہے اور یہ اسی حکم میں کہ وہ باقاعدہ بجلی کا بل بھی دیا جا رہا ہے یہاں تو, اور اس کے لیے ایک اہتمام بھی کیا جا رہا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس پانی کا حکم بھی وہی نصف عشر والا.
اب اس میں نصف عشر سے مراد ہو گئی 20واں حصہ, یعنی جو بھی آپ کی فصل اگے گی اس کا 20واں حصہ الگ کرنا ہوگا اور اس صورت میں 10واں حصہ الگ کرنا ہوگا. امید ہے ہمارے اسلام بھائی سمجھ رہے ہوں گے, جو کسان ہوں گے وہ زیادہ اچھے انداز سے, اور زمیندار وغیرہ اسلام بھائی اور سمجھ رہے ہوں گے کہ کس کی زمین پر اب اپنی اپنی فصل کے بارے میں غور کر لیں کہ آپ کس طرح اگا رہے ہیں, آیا بارش کے پانی سے, نہری نظام سے, یا پھر آپ نے کوئی ٹیوب ویل وغیرہ لگایا ہوا ہے. تو اسی حساب سے
دو تین باتیں اور جو بنیادی ہیں کہ جس طرح زکات کے اندر جو ہے وہ شرط ہے کہ سال پورا گزرے اور سال میں ایک ہی بار زکات فرض ہوتی ہے, تو عشر کے اندر یہ لحاظ رکھا جائے کہ اس میں ایسی قید نہیں.
اچھا,
سال کے اندر 3 یا 4 فصلیں ہوتی ہیں, کہیں 2 ہوں گی کہیں 1 ہوگی, تو جب بھی فصل ہوگی ہر ہر فصل پر عشر دینا ہے.
ابھی 6 مہینے پہلے دیا پھر دینا ہوگا,
ہر 3 مہینے پہلے دیا تب بھی دینا.
اچھا,
کہ اگر 3 مہینے بعض جگہ پر سال میں 4 فصلیں ہوتی ہیں تو اگر 3 مہینے والی فصل تیار ہو گئی اس کا عشر دے,
ٹھیک ہے,
اس کے بعد 3 مہینے کی ہو گئی اس کا عشر دے. تو سال میں جتنی بار بھی آپ فصل جو ہے وہ اس سے اگائیں گے تو ہر بار جو ہے آپ کو عشر دینا ہوگا. یوں ہی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بالغ ہونے کی بھی قید نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اور عاقل ہونے کی بھی قید نہیں ہے, یہاں تک کہ پاگل کی زمین ہے اور اس کے اندر کھیتی اگائی جا رہی ہے اس کی زمین سے بھی عشر ادا کیا جائے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ بچے کی زمین ہے اس کے اندر کھیتی باڑی کی جا رہی ہے جو اس کی ملک میں آئے گی تو وہ بھی اس کے جو ہے وہ اپنا عشر اس کی زمین سے دیا جائے.
ماشاءاللہ, بہت سارے سوال میرے ذہن میں حضور پیدا ہو رہے ہیں لیکن کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آئیے ہمارے جو کالز کرنے والے اسلام بھائی ان کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد سفیان
التاری سردار
آباد. میرا یہ سوال ہے عشر کے متعلق کہ آج کل جو کچھ لوگ ہیں وہ عشر کے دنوں میں اگر مدرسے والے ان سے عشر مانگنے جاتے ہیں تو وہ آگے سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ جناب جن لوگوں سے ہم نے کٹائی وغیرہ کروائی ہے یا جن سے ہم نے کام لیا ہے ان کو ہم نے عشر دے دیا ہے, یا ویسے ہی لوگوں میں جو ان کے جو ہے واقف کار ہوتے ہیں ان کو وہ عشر دے دیتے ہیں. جب کوئی مدرسے والے یا کوئی حقدار عشر مانگنے جاتے ہیں وہ آگے سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو عشر دے دیا ہے, تو کیا آیا ان کا یوں عشر دینا درست ہے, یوں ان کا عشر ہو جائے گا؟
سفیان بھائی جزاک اللہ, آپ نے سردار آباد سے ہمیں کال کیا. جی حضور, وہ جس سے کٹائی کرواتے ہیں انہی کو عشر دے دیتے ہیں, یہ دینا درست ہوتا ہے؟
ہاں, تو یہ دیکھیں عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکات کے ہیں,
ٹھیک ہے.
ان کا یہ کہنا کہ بعض ہوتے ہیں بعض وہ, یعنی یہ شاید ان کا یہ گمان محسوس ہو رہا ہے کہ جو دیتے ہیں وہ صحیح نہیں دیتے,
ٹھیک ہے.
اگر وہ جو مالی کے پیداوار ہے, جو زمین کا مالک ہے جس پر عشر واجب یا فرض ہے, اس نے یہ کہا کہ میں نے عشر دے دیا, اب جس کو دیا ہے وہ مستحق زکات تھا, تو مصارف زکات میں سے کسی کو بھی دے دیں گے تو جس طرح زکات مالک بنا کر دیا ادا ہو گئی, تو عشر دیا اور مالک بنا کر دیا ادا ہو گیا,
ٹھیک ہے.
تو اب وہ کوئی ایک دوسرا مصرف والا گیا اور اس کو نہیں دیا تو یہ کہے کہ میں زیادہ بڑا مصرف تھا تو دوسرے کو کیوں دے دیا,
ٹھیک ہے.
تو یہ تو ایک وہ ذاتی رنجش کی سی بات لگتی ہے. تو بہرحال اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں نے عشر اس کے مستحق فرد کو مالک بنا کر دے دیا, اچھی بات ہے. جہاں تک مدارس کی, مساجد کی یا دیگر دینی جو ہے وہ نفع اور بھلائی کے کام اور ایسے جو صدقہ جاریہ والی صورتیں میں بات بن جاتے ہیں, ان جگہوں پر زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات واجبہ اور عشر وغیرہ اکٹھا کرنے کی بات ہے, تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, زکوٰۃ ہو یا تمام صدقات واجبہ, وہ مساجد کی تعمیر میں یا مدارس کی تعمیر میں یا بغیر تملیک کے ان کے اخراجات میں خرچ نہیں کیے جاتے. دینی ادارے اور جس طرح ہماری دعوت اسلامی میں بھی زکوٰۃ فطرہ اکٹھا کیا جاتا ہے, عشر کے دنوں میں عشر لیا جاتا ہے, اس میں علماء دین نے, مفتیان کرام نے یہ صورت رکھی ہے, چونکہ یہ دین کے ضروری امور ہیں اور اس کی دیکھ بھال کا نظام اسلامی سلطنت کے سپرد ہوا کرتا تھا, وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی, مساجد کی تعمیر, امام مؤذنوں کے معاملات, مدارس کو دیکھ بھال اور دینی ضروری کام. تو ایسے سارے امور کے لیے چونکہ وہ دیکھ بھال کا نظام رہا نہیں ہے, تو اب علماء دین نے ایک طریقہ ایسا کہ جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان دینی امور کے اندر صدقہ دینے والی صورت پائی جاتی ہے اور اس کے اندر ثواب کی یقیناً زیادتی ہے. وہ یہ رکھا ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو ایسا مال جمع کر کے مدرسے والے ہوں یا مسجد والے ہوں جبکہ ان کا طریقہ کار درست ہو وہ اس کو مالک بناتے ہیں, اور مالک بنانے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں دینی کام میں آپ استعمال کر دیں. تو اس طرح زکوٰۃ اور صدقات واجبہ والوں کا صدقہ واجبہ ادا بھی ہو جاتا ہے
صحیح.
اور وہ دینی کام جو جن کے اندر اخراجات ضروری تھے اور نہ ہونے کی وجہ سے ان میں رکھنا پڑ رہا تھا وہ بھی اپنے طور پر ہوتے رہتے ہیں
صحیح.
تو اس طرح دونوں کو ایک طرح ثواب ملتا ہے.
ماشاءاللہ
صدقہ جتنی ہاتھوں سے گزرتا ہے وہ ثواب کا باعث سب کے لیے بنتا ہے.
ٹھیک ہے مزور, بات تو سمجھ آئی, لیکن یہاں شاید سوال میں یہ بھی تو ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جو کٹائی کرنے ہیں ان کو کٹائی کی جو مزدوری دینی ہے اس کے بدلے انہوں نے عشر سمجھ کے لے لیا.
یہ تو کوئی عشر نہیں,
یہ تو عشر نہ ہوگا.
زکات جو ہے کسی کی اجرت بھی نہیں دی جا سکتی.
ٹھیک ہے
اسی طرح جو ہے وہ کٹائی کرنے والا آیا اس کو کٹائی میں کچھ لے گیا
جی جی,
تو کسی نے مانگ کر لے گیا, کسی کو ویسے تبرعن دے دیا, تو یہ عشر نہیں.
ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ زمیندار اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بلال عطاری. میرا دارالافتاء سے سوال یہ ہے, عشر واجب ہونے کے لیے غلہ پھل اور سبزیوں کی کم از کم کتنی مقدار ہونا ضروری ہے؟
بلال بھائی نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا مفتی صاحب. جس طرح وہ نصاب ہے نا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے, تو کیا کچھ من کچھ ٹن اتنا فصل ہوگی جب جا کے عشر واجب ہوگا, اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟
صحیح کال یہی ہے اور مفتی بھی اس پر عمل بھی ہے اور جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں کسی قسم کی مقدار کی قید نہیں, زیادہ سے زیادہ بھی جتنا اور کم سے کم بھی اس میں عشر دینا,
جتنی بھی فصل ہوگی
جی ہاں
اس کو اس حساب سے.
پیمانے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا پیمانہ سا,
ٹھیک ہے,
تو اگر ایک سا بھی ہے تو اس کو عشر دینا ہوگا.
صحیح, تو امید ہے کہ بلال بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور ہمارے دیگر زمیندار اسلام بھائیوں کو. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو بھائی ہماری تو فصل ہی چھوٹی سی, اب اس میں بھی کیا عشر دیں گے, تو پتا چلا کہ اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کتنی ہی فصل کیوں نہ ہو. اور یقین جانیے آپ اپنا عشر پورا نکالیے, انشاءاللہ آپ کی فصل میں برکت ہوگی. پچھلے دنوں ایک زمیندار اسلام بھائی سے ملاقات بھی ہوئی مفتی صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ میں پہلے عشر ادا نہیں کرتا تھا اور ادا نہیں کرتا تھا تو ہر وقت قرضے میں ڈوبا رہتا تھا. جب سے مجھے یہ دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا, مجھے پتا چلا کہ عشر کے احکام کیا ہیں, میں نے عشر دینا شروع کیا ہے, میری زمین دگنا جو ہے وہ ماشاء اللہ اس کی برکتیں ہو گئی اور میرا قرض بھی اتر گیا.
قرآن پاک کی سری آیت مبارکہ واضح, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا اس کے بعد, بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے. زکات کو زکات کہتے ہیں اس وجہ سے, اس کا تو لفظی معنی بھی لکھا کہ وہ بڑھوتری اس کے معنی کے اندر پائی جاتی ہے کہ زکات کا دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے.
سبحان اللہ, یہ واقعی یقین اگر ہو جانا کہ ہم اگر مال دے رہے ہیں تو یہ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا.
روایت میں یہ آیا کہ مال زکات جس مال میں ملتا ہے تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس میں علماء شرع میں یہ لکھا کہ جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتا, زکات کا مال بھی ملا کے تصرف کرتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے, تاخیر کا بھی گناہگار, اور نہ دے کر وہ زکات کا مال بھی ہڑپ کر جائے اور مستحقین سے ان کا حق روک لے, تو ایسا مال جس مال میں ملے گا اس کو ہلاک کر دے. تو بڑی وجہ ایک تنگ دستی کی
جی,
اور یہ جس کو کہہ لیں کہ وہ برکت نہیں ہوتی جی, پورا نہیں ہوتا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا. جس طرح ایک آپ کا سلسلہ یہ آج ہمارا رکھا گیا جی عشر کا, ایک تو اس کے اندر
جی
جو ہے وہ عمل صحیح طریقے سے مکمل نہیں, ذہن بنانے سے بہت سارے لوگ اس کی طرف آمادہ ہوتے ہیں اور عشر دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو صحیح طریقے سے عشر نہیں دیتی. عشر کے مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں اپنے جو اخراجات آپ کے ہوئے فصل بونے میں, ان اخراجات کو بھی آپ زمین سے نہیں نکالیں.
اچھا,
مثلا آپ نے جو ہے وہ ہل چلایا, ٹریکٹر چلایا, اس کے پیٹرول ڈالا, یا ان کو
بیج ڈالا
یا ہاری رکھے, ان کی اجرت دی,
ٹھیک
ہے, یا اور بھی جو بھی کچھ آپ نے اخراجات کیے تھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اخراجات الگ کریں اس کے بعد عشر دیں گے, تو کسی بھی خرچے کو آپ نے الگ نہیں کرنا. زمین سے جو پیداوار منافع کے طور پر مقصود تھی, جسے آپ نے قصدن حاصل کیا, جو فصل آپ نے بوئی اور وہ پھل اس کا مل رہا ہے آپ کو, اور وہ سبزی یا اناج مل رہا ہے, پوری کی پوری اس فصل کے اندر سے آپ نے 10% عشر دینا ہے, یہ بعض صورتوں میں نصف عشر دینا ہے. تو صحیح طریقے سے یہ ادائیگی نہ ہونا اور جو علم نہیں اور شریعت کا جو حق تھا وہ اس میں مل جاتا ہے, اور پھر اس طرح کے معاملات میں تنگ دستی تو غالب ہے.
بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. ہو سکتا ہے کئی ایسے اسلام بھائی سن رہے ہوں جن کا کاروبار نہ چل رہا ہو, گھر میں پریشانی ہو, ایسے زمیندار سن رہے ہوں جو اچھی زمین رکھنے کے باوجود ویسی فصل حاصل نہ کر پا رہے ہوں جیسے اور لوگوں کو ملتی ہے. تو غور تو کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عشر ہی صحیح ادا نہیں کر رہے, ہم اپنی زکات ہی پوری نہیں نکال رہے. اور جس طرح بتایا کہ اگر زکات کا مال ہمارے مال میں مل جائے گا تو وہ مال کو ہلاک کر دے گا, تو خدا را علم حاصل کیجئے، معلومات کیجئے کہ کس طرح ہم نے اپنے مال کی زکات نکالنی ہے۔ کاروباری لوگ بھی اس بارے میں غور کیجئے، اور چونکہ اس وقت یہ زمینداروں کے لیے سلسلہ ہے تو اپنی زمین کے ان مسائل کو ظاہر ایک سلسلے میں عشر کے احکام اور ایک سلسلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو سارے احکام ہم نہیں بتا سکیں گے، لیکن ہمارے ان سلسلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایشو کو، اس ٹاپک کو اجاگر کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ بھی ایک موضوع